بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. تو سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پابندیوں کے خاتمے کے ویانا مذاکرات اور بعض مشترکہ مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ہندوستان میں داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے. پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں 31 دن کے بعد احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لویا جرگہ تشکیل دینے پر راضی ہو جائے. اور ایرانی ایتھلیٹ رسول معتمدی نے ازبکستان میں جاری ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں سونے اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پابندیوں کے خاتمے کے ویانا مذاکرات اور بعض مشترکہ مسائل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم جدت عمل اور لازمی اختیارات کے ساتھ ویانا میں موجود ہے اور ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی کوشش کر رہی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے مغربی فریق کی جانب سے کسی جدت عمل اور پہل کا مظاہرہ نہیں کیے جانے کو مذاکرات میں عدم پیش رفت کا باعث قرار دیا اور کہا کہ ایران نے ظالمانہ پابندیوں کی منسوخی اور ایٹمی مسائل کے تناظر میں مجوزہ تجاویز پیش کی ہیں. حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی مجوزہ تجاویز کا متن ایٹمی سمجھوتے کے مطابق ہے کہا کہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا ہے. حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایٹمی سمجھوتا اس ٹیلی فونی گفتگو میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ ایٹمی سمجھوتا ایک اہم دستاویز ہے اور عالمی امن و ثبات کے لیے اس کا اسٹرکچر بہت کار آمد ہے۔ انہوں نے ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے تعاون اور کرج سائٹ میں کیمرے نصب کرنے کی اجازت دینے کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو آئی اے اے کے ساتھ تہران کے بہترین تعاون کا ثبوت قرار دیا کہ جو مذاکرات میں بحالی اعتماد کے عمل میں مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں پیش رفت کی امید ظاہر کی ہے۔ ویانا میں 4+1 گروپ کے مذاکراتی وفود کے ساتھ ملاقات کے بعد ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے علی باقری کنی نے کہا کہ اگر تمام فریق ٹھوس تعاون کریں تو مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں ایران اور 4+1 گروپ کے ماہرین اور اعلی مذاکرات کاروں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور ماہرین اب تحریری دستاویزات پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں بات چیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب دشمن کے ذرائع ابلاغ کے تخریبی پروپیگنڈے اور صہیونی حکومت کی رخنہ اندازیوں کے باوجود ایرانی وفد کی کوششوں کے نتیجے میں مذاکرات میں نمایاں پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات کے 7 دور میں پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے حوالے سے تحریری تجاویز دیگر فریقوں کو پیش کی ہیں۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ کیونکہ امریکہ نے ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کی تھی، لہذا یہ واشنگٹن ہے جو پابندیاں ختم کر کے ایٹمی معاہدے میں واپس آئے اور اس بات کا یقین حاصل کیا جائے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ہندوستان میں داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ اس مسئلے میں جمعرات کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف نے زبردست ہنگامہ کیا اور یوتھ کانگریس نے نئی دہلی میں احتجاجی ریلی نکالی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں حزب اختلاف کے ارکان نے جمعرات کو بھی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے لکھیم پور سانحے میں داخلہ امور کے وزیر مملکت اجے مشرا کے ملوث ہونے کا مسئلہ اٹھایا۔ راہل گاندھی نے اس مسئلے پر تقریر شروع کی تو اسپیکر نے کہا کہ آپ سوال کریں، تقریر نہ کریں۔ اس کے ساتھ اپوزیشن ارکان نے نعرے بازی شروع کر دی۔ اسپیکر بار بار راہل گاندھی سے یہ کہتے رہے کہ آپ سوال کریں، تقریر نہ کریں۔ راہل گاندھی لکھیم پور سانحے میں وزیر داخلہ کے ملوث ہونے کے بارے میں اپنی بات رکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کی مختلف جماعتوں کے اراکین نے اپنے مطالبے کے سلسلے میں نعرے بازی تیز کر دی۔ ادھر ایوان بالا راجیہ سبھا میں چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے وقفے صفر شروع ہونے کی کوشش کی تو ایوان میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے کھڑے ہو گئے اور اپوزیشن کے ارکان نعرے لگاتے ہوئے پوڈیم کی طرف مارچ کرنے لگے۔ دوسری طرف یوتھ کانگریس نے مظاہرہ کر کے داخلہ امور کے وزیر مملکت اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اجے مشرا لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل میں ملوث ہیں، اس لیے انہیں فوری طور پر وزارت سے برطرف کیا جائے۔ شاستری بھون پہنچنے کے بعد یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے داخلہ امور کے وزیر مملکت اجے مشرا کا پتلا بھی نظر آتش کیا۔ یوتھ کانگریس کے اراکین نے پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ناکہ بندی کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پولیس نے یوتھ کانگریس کے متعدد کارکنوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں 31 دن کے بعد احتجاجی دھرنا ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق گوادر کو حق دو تحریک کے لیڈر مولانا ہدایت الرحمان نے آج وزیر اعلی بلوچستان سے مذاکرات کے بعد دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلی عبد القدوس بزنجو نے گوادر کو حق دو تحریک کے مطالبات منظور کر لیے ہیں، اس لیے دھرنا ختم کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گوادر کے عوام ایک مہینے سے زیادہ عرصے سے پینے کے صاف پانی سمیت بنیادی شہری سہولیات اور سیکورٹی کی فراہمی، نیو سمندر میں غیر قانونی ماہی گیری روکنے کے مطالبے کے تحت دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس درمیان کئی بار سڑکوں پر مظاہرے بھی کیے گئے، جن میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ منگل کو کابینہ کے اجلاس میں گوادر کے عوام کی تحریک کا نوٹس لیتے ہوئے دو وفاقی وزراء کو گوادر کے عوام کی بات سننے اور اس مسئلے کو صوبائی حکومت سے مل کر حل کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ آج پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کی ساتویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب یا قوم نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بزدلانہ سوچ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بعد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں، بلکہ دہشت گردی کے خلاف مزید بلند ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل پلان کے تحت دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بنایا۔ دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری نے سانحہ اے پی ایس میں شریک دہشت گردوں، منصوبہ سازوں اور ان کے سہولت کاروں کو عدالت کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان پر صحیح طریقے سے عمل نہ کیے جانے کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ معصوم انسانوں کے قاتلوں کو معاف کر دے۔ آصف علی زرداری نے طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد کسی بھی طور پر معافی کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ انہیں عبرتناک سزا دینے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لویا جرگہ تشکیل دینے پر راضی ہو جائے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے ایسوسیٹڈ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لویا جرگہ تشکیل دے کر افراتفری روکیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے راستے پر چلیں۔ افغانستان کے سابق صدر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اسے سمجھیں اور جو غلطی کی ہے اس پر غور کریں، نیز اس کی اصلاح کریں۔ ادھر طالبان کے رہنماؤں نے آئندہ برس بہار میں لویا جرگہ بلانے کے سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع کر دیا ہے اور اس کی سربراہی کے لیے لوگوں کی زبانوں پر سابق صدر حامد کرزئی کا نام آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ 4 مہینے پہلے 15 اگست کو طالبان نے صدر اشرف غنی کے فرار ہو جانے کے بعد افغانستان کی حکومت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ملک میں ارتکاب جرم کے سبب امریکہ سے ہر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کی اس رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا ہے کہ 10 افغانوں کو قتل کرنے کی بنا پر کسی بھی امریکی فوجی کو سزا نہیں دی جائے گی، مارے جانے والوں کے ورثا کے لیے ہر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ 20 برس کے دوران افغانستان میں بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا ہے اور اس بنا پر اسے جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان سے نکلنے سے پہلے اگست کے مہینے میں کابل میں ایک رہائشی مکان پر امریکی فوج کے ڈرون حملے میں 10 افغان شہری مارے گئے تھے، جن میں کئی بچے بھی شامل تھے۔ عراق کے صوبے دیوانیہ میں دہشت گرد امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملہ ہوا ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق بغداد کے جنوب میں واقع صوبے دیوانیہ میں امریکی فوج کے ایک لاجسٹک فوجی قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ گزشتہ مہینوں میں صوبہ ذیقار اور الانبار میں امریکی فوجیوں کے راستے میں بم کے دھماکے ہوتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عراقی عوام ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کو غاصبانہ قبضہ سمجھتے ہیں اور ان کے فوری انخلا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے جارحے سعودی اتحاد کے حملوں کے جواب میں سعودی عرب کی شاہ خالد ایئر بیس اور جیزان میں چند دیگر اہداف پر میزائل برسائے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ اثری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے میزائلی یونٹ نے سعودی عرب کی شاہ خالد ایئر بیس اور جیزان میں چند دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ تمام میزائل ٹھیک نشانے پر لگے ہیں کہا کہ یہ حملہ یمن کے مظلوم عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے جرائم اور فضائی حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ شام کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے صہیونی حکومت کا میزائلی حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی فوج نے دمشق کے مضافاتی علاقوں کی فضاؤں میں کئی میزائلی حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ سانا کے اعلان کے مطابق صہیونی حکومت نے یہ حملہ مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے انجام دیا ہے۔ اس حملے میں ایک شامی فوجی جاں بحق ہوا ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کی مدد کے لیے شامی فوج کے اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بناتی رہتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے نیٹو کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی سپلائی کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ ماسکو میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے خبردار کیا کہ نیٹو کے رکن ملکوں کی جانب سے یوکرین کو اسلحے کی فراہمی کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کو اسلحے کی فراہمی میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اور صرف امریکہ نے 2014 کے بعد سے 2.5 ارب ڈالر کے ہتھیار اس ملک کو فراہم کیے ہیں۔ ایرانی ایتھلیٹ رسول معتمدی نے ازبکستان میں جاری ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں سونے اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں جاری ویٹ لفٹنگ کے عالمی مقابلوں میں شریک دو ایرانی کھلاڑیوں نے بدھ کو اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ رسول معتمدی نے ایک سنگل اسٹریچ میں 177 کلو اور ڈبل اسٹریچ میں 220 کلو وزن اٹھانے کا ریکارڈ قائم کیا اور مجموعی طور پر 397 کلو وزن اٹھا کر اپنے ایونٹ میں چیمپئن قرار پائے۔ انہوں نے سونے اور کانسی کا ایک ایک تمغہ حاصل کیا۔ ایران کے امیر حقوقی سنگل اسٹریچ میں 172 کلو اور ڈبل اسٹریچ میں 216 کلو وزن اٹھا کر کانسی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ادھر ایران کی ہیوی ویٹ خاتون ایتھلیٹ فاطمہ یوسفی نے عالمی مقابلوں میں 214 کلو وزن اٹھا کر قومی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق فاطمہ یوسفی نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں جاری عالمی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے دوران مجموعی طور پر 220 کلو وزن اٹھانے کا قومی ریکارڈ قائم کیا۔ انہوں نے سنگل اسٹریچ کے ذریعے بالترتیب 85 کلو 89 کلو اور 93 کلو وزن اٹھایا۔ فاطمہ یوسفی نے ڈبل اسٹریچ میں بالترتیب 115، 121 اور 126 کلو وزن اٹھانے میں کامیابی حاصل کی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. اور دعائے کمیل کے اس اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر.
آپ عزیز سامعین خدمت میں پروگرام اسوہ بشریت کے میزبان طٰہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم فرزند رسول خدا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کے بعض دیگر پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز سامعین، امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کو درپیش ٹھوس چیلنج یہ تھا کہ بنی عباس خود کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے نسبت دیتے تھے اور اسی کو ہتھکنڈا بنا کر خود کو خلافت کا وارث قرار دیتے تھے، جبکہ خلافت کا وراثت سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک امر الہی ہے، اور صرف سچے اور حقیقی اماموں پر ہی یہ عہدہ زیب دیتا ہے. ائمہ اکرام علیہ السلام غدیر کے تاریخی دن یعنی 18 غدیر سن 10 ہجری قمری کو خداوند عالم کے فرمان سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اس مقام عظمہ پر فائز ہوئے، اور آپ اعلیٰ ترین اخلاقی و انسانی فضائل سے آراستہ اور ہر قسم کی خطاؤں اور گناہوں سے منزہ تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روز افزو مقبولیت اور ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کے اثر و رسوخ کا راز ہی انہیں خصوصیات میں مضمر تھا، لیکن ہارون اور دیگر ہٹ دھرم اور سرکش عباسی خلفاء اس بات سے رنجیدہ تھے. ایک دن ہارون نے امام کاظم علیہ السلام کو کعبے کے کنارے دیکھ کر پوچھا، کیا تم وہی ہو کہ جس سے لوگ خفیہ طور پر اور ہمارے اہلکاروں کی نظروں سے چھپ چھپا کر تم سے عہد و پیمان کرتے ہیں اور تم کو اپنا امام و قائد بناتے ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں اور تم جسموں پر، اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہارون نے جو ساتویں امام کی گفتگو اور استدلال کے سامنے اپنی شکست کا احساس کر رہا تھا، رائے عامہ کو فریب دینے کے لیے اس نے پیغمبر خدا کے خاندان سے خود کو منسوب کرنے کا ہتھکنڈا اپنایا، اور اسی مقصد سے وہ ایک دن شہر مدینہ میں داخل ہوا اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ حرم نبوی میں پہنچا۔ قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے فخر کے ساتھ اس طرح سے سلام کیا، سلام ہو آپ پر اے پیغمبر خدا، درود ہو آپ پر اے میرے چچا کے بیٹے۔ اس موقع پر امام کاظم علیہ السلام بھی کہ جو وہاں لوگوں کے درمیان موجود تھے، ہارون کے نزدیک تشریف لائے اور غاصب خلیفہ کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس طرح سے سلام کیا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے بابا جان۔ یہ سن کر ہارون کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا کہ واقعاً یہ افتخار ہے۔ ہارون نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مقام رسالت سے منسوب کرنے کی کوشش کرتا تھا، بلکہ ان بزرگواروں کا اولاد پیغمبر ہونے سے بھی انکار کرتا تھا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کی ذریت ہیں، حالانکہ تم علی کی اولاد ہو اور ہر شخص اپنے دادا سے منتسب ہوتا ہے، نانا سے منسوب نہیں ہوتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کریم قرآن مجید کی آیات 84 اور 85 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى، اور پھر آگے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بزرگ پیغمبروں کا فرزند شمار کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو جس طرح محض اپنی والدہ کی نسبت سے ذریت انبیاء میں ملحق ہوئے، اسی طرح ہم بھی اپنی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے جناب رسول خدا کی ذریت ٹھہرے۔ پھر فرمایا کہ جب آئے مباحلہ نازل ہوئی، تو مباحلے کے وقت پیغمبر نے سوائے علی و فاطمہ اور حسن و حسین کے کسی کو نہیں بلایا، اور ابن آنا کی جگہ حضرت حسن و حسین علیہ السلام ہی رسول اللہ کے بیٹے قرار پائے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون رشید سے بہت ہی مفصل مناظرہ انجام دیا، اور اس کے اس سوال کے جواب میں کہ تم اپنے کو فرزند رسول کیوں کہتے ہو، امام نے فرمایا، اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے رشتہ بھیجیں، تو کیا تم اپنی بیٹی کی پیغمبر اکرم سے شادی کرو گے؟ ہارون کی جو تصور کر رہا تھا کہ یہ مناسب موقع ہے کہ اپنا دفاع کرے، جواب دیتے ہوئے کہا کہ صرف شادی ہی نہیں کروں گا، بلکہ اس رشتے پر تمام عرب و عجم پر افتخار کروں گا۔ امام نے کہا، لیکن یہ بات میرے متعلق صادق نہیں ہے، کیونکہ نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی سے رشتہ بھیج سکتے ہیں، اور نہ میں اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر سکتا ہوں۔ ہارون نے کمال تعجب سے کہا، کیوں؟ حضرت نے فرمایا، کیونکہ میں پیغمبر کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے، لیکن تو ان کی نسل سے نہیں ہے۔ ہارون کی جو لاجواب ہو چکا تھا، اس نے مجبور امام کی بات کی تائید کی، لیکن زخم خوردہ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا اور ہمیشہ اس فکر میں تھا کہ امام علیہ السلام سے اپنا انتقام لے۔ ہارون اپنی پے در پے ناکامیوں کی تلافی، اپنے خود فروختہ شاعروں اور قلمکاروں کو بے پناہ انعامات دینے کے ذریعے کرتا تھا، تاکہ وہ اس کی تعریف کے پل باندھیں۔ یہ شعرا اور قلمکار بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، اور کبھی کبھی تو ہارون کی چاپلوسی اور تعریف میں اس حد تک بڑھ جاتے کہ اسے مرد خدا اور پیغمبروں کی صفات سے توصیف کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک شاعر نے اسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے پیغمبر سے متصف کیا، اور ہارون کی جو اس توصیف سے وجد میں آ گیا تھا، اسے مخصوص انعام سے نوازا۔ ایک خطرہ کہ جو ہمیشہ دین اسلام کو لاحق رہا ہے، نفاق ہے، یعنی بعض افراد، خاص طور پر وہ افراد کہ جو مسند اقتدار پر بیٹھنے کے بعد خود کو مسلمان اور دیندار ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن عمل میں وہ کسی بھی دینی اصول و اقدار اور اسلامی و انسانی اور اخلاقی امنگوں کے پابند نہیں ہوتے، وہ امت مسلمہ کے دشمنوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی جرم و جنایت کے مرتکب ہونے سے پرہیز نہیں کرتے۔ ہارون الرشید سمیت بنی عباس کے سلسلے میں سب ایسے ہی تھے، اور ان کے ہر عمل میں نفاق و منافقت اور دوغلے پن کی روح دیکھی گئی ہے۔ ہا ہارون ایک طرف تو ساتویں امام اور آپ کے اصحاب کی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پتہ لگواتا تھا، تو دوسری جانب امام کو قتل کرنے کے لیے کچھ ایسی چالیں چلتا تھا تاکہ رائے عامہ اسے خاندان رسالت کا حامی تصور کر لیں۔ یعنی ظاہر میں امام سے اپنی قرابت داری کا دم بھرتا تھا اور کبھی تو امام کی تعظیم کو بھی اٹھ جاتا تھا، لیکن اس کے وجود کی گہرائیوں میں امام کے لیے بغض و عناد کے سوا اور کچھ نہیں تھا اور وہ امام سے سخت دشمنی رکھتا تھا۔ ہارون کے مکر و فریب سے بھرے ہوئے اقدامات میں سے ایک یہ تھا کہ جو اس نے حج کے موقع پر اور حج کے مناسک ختم ہونے کے بعد مدینے سے روانگی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضری کے وقت کیا تھا۔ چنانچہ ہارون جب حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا تو آن حضرت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے رسول خدا، میں آیا ہوں تاکہ آپ کے فرزند موسیٰ بن جعفر کی گرفتاری کے بارے میں آپ سے عذر خواہی کروں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے اتحاد کو تفرقے میں تبدیل کر دیں اور یہ امر امت کے درمیان جنگ و خونریزی کا باعث بنے گا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ ہارون کے اس بات سے اس کا نفاق اور منافقت ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ ہارون چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں اتحاد و وحدت کے علم بردار اور امن و سلامتی کے پیغمبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، کہ جو خدا کی جانب سے برگزیدہ اور اخلاقی و الہی فضائل و کمالات کے حامل ہیں، بدمنی و خنریزی اور تفرقہ پھیلانے والوں میں سے قرار دے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ رسول خدا نے فرمایا تھا، میں امت مسلمہ کے مستقبل کے تعلق سے مومنوں اور کفر پیشہ افراد کے بارے میں تشویش نہیں رکھتا، کیونکہ خدا مومن کی اس کے ایمان کے سبب محافظت کرے گا اور مشرک کو اس کے شرک کے باعث ذلیل و خوار کرے گا، لیکن منافقین سے مجھے ڈر ہے کہ جن کا ظاہر تو دین سے آراستہ ہے لیکن ان کے دل میں نفاق اور منافقت پائی جاتی ہے، وہ فصیح الکلام ہیں اور جو کچھ پسند کرتے ہیں وہ زبان پر لاتے ہیں، لیکن جو اعمال تمہارے لیے خوشائند نہیں اور ناپسند ہیں ان کو انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، ساتویں امام کو اگر صرف مشرکوں اور کفر پیشہ عناصر کا ہی سامنا ہوتا تو یہ کام امام علیہ السلام کے لیے آسان تھا، کیونکہ ان کی ماہیت مومنین کے لیے واضح تھی، لیکن ہارون جیسے منافق حکمرانوں کے خلاف جد و جہد اور اس سے مقابلہ بہت سخت کام تھا، کیونکہ اس نے دیداری کا دکھاوا کر کے جہاں رائے عامہ کو دھوکہ دیا تھا وہیں بنی عباس کو پیغمبر کے چچا سے نسبت دی تھی اور اس طرح سے اس نے لوگوں کے درمیان ایک وجاہت حاصل کر لی تھی۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام عباسی نظام سے مقابلہ کرتے اور ان کی ماہیت کو فاش کرتے رہے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دربار ہارون میں اثر و رسوخ پیدا کرنے اور ساتھی محروموں اور ستم دیدہ افراد کو مسلمانوں کے بیت المال سے فائدہ پہنچانے کے مقصد سے اپنے ایک مفادار صحابی علی بن یقطین کی حکومتی نظام میں تقرری پر رضامندی ظاہر کر دی، تاہم اس شرط کے ساتھ کہ وہ ضرورت مندوں کی مشکلات کے حل میں مؤثر قدم اٹھائیں اور ان کے ساتھ احترام و اکرام سے پیش آئیں۔ امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جان لو کہ ہر وہ شخص جو کسی انسان کو خوش کرے تو اس نے پہلے خدا کو راضی اور خوش کیا، پھر پیغمبر خدا کو خوشنود کیا اور نتیجے میں ہم اہل بیت کو شاد و مسرور کیا ہے۔ باوجود کہ علی بن یقطین ہارون کے دربار میں خدمت کر رہے تھے، تاہم کئی بار امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تاکہ عباسی بادشاہ کے دربار سے اپنا تعلق منقطع کریں، لیکن امام علیہ السلام انہیں اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی محب ہیں۔ ایک بار وہ اسی نیت سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہارون کے دربار سے استعفیٰ دینے کی اجازت مانگی تو امام علیہ السلام نے شفقت کے ساتھ فرمایا، ایسا مت کرو، ہم تم کو چاہتے ہیں اور تم کو دوست رکھتے ہیں، ہارون کے دربار میں تمہاری ملازمت تمہارے بھائیوں کی مشکلات حل کرنے کا سبب ہے، ستم پیشہ افراد کی حاکمیت میں خدا کے ایسے اولیاء مقربین ہوتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا ان کی حمایت اور دفاع کرتا ہے اور تم بھی انہی میں سے ہو، امید ہے کہ خداوند متعال تمہاری وجہ سے پریشانیاں برطرف فرمائے گا اور ان کی دشمنیوں اور سازشوں کو نابود کر دے گا۔ ایک اور بھی فرد صفوان جمال تھا کہ جسے ہارون کے دربار میں مقام حاصل تھا اور ساتھ ہی وہ ساتویں امام سے بھی عقیدت رکھتا تھا۔ صفوان بن جمال امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے اور بہت متقی و پرہیزگار انسان تھے، اور اونٹوں کو کرائے پر دینا ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ان کے پاس بہت زیادہ اونٹ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے فرمایا، اے صفوان، تمہارے سارے کام اچھے ہیں سوائے ایک کام کے۔ میں نے کہا آپ پر قربان جاؤں، وہ کون سا کام ہے؟ کہا تم اپنے اونٹوں کو ہارون الرشید کو کرایہ پر دیتے ہو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں دیتا تو ہوں، لیکن اس سے میرا مقصد نہ لالچ ہے، نہ ہی اپنی دولت کو زیادہ کرنا، اور نہ ہی پرندوں کا شکار اور لہو لعب ہے، بلکہ خدا کی قسم جب وہ حج پر جاتا ہے تب دیتا ہوں، اور اس کی خدمت کے لیے خود نگہبان نہیں بنتا بلکہ اپنے غلاموں کو اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ امام نے فرمایا، آیا کرائے کی رقم نقد لیتے ہو یا اس پر رقم کی ادائیگی باقی رہتی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ رقم کی ادائیگی وہ واپس آ کر کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ہارون اور اس کے عزیز و اقارب تمہاری رقم کی ادائیگی تک زندہ رہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو امام نے فرمایا، جو بھی ان لوگوں کی بقا کو پسند کرتا ہے تو وہ انہی کی طرح ہے، اور جو بھی ان لوگوں میں شمار ہوگا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ صفوان کہتے ہیں کہ امام کے فرمان کے بعد میں نے اپنے تمام اونٹوں کو بیچ دیا اور ہارون کے ساتھ اپنے معاہدے کو ختم کر دیا۔ جب یہ خبر ہارون الرشید کو پہنچی تو اس نے مجھے طلب کیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے اونٹوں کو بیچ دیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں اور اونٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور میرے غلام بھی جس طرح حفاظت کرنی چاہیے نہیں کر سکتے۔ ہارون نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کس نے اس کام کے لیے آمادہ کیا ہے۔ یہ کام موسیٰ بن جعفر کے اشارے پر تم نے کیا ہے۔ میں نے کہا، بھلا مجھے موسیٰ بن جعفر سے کیا مطلب؟ اس نے کہا، جھوٹ بولتے ہو، اگر ماضی میں تمہارے ہم سے اچھے تعلقات نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی ظالموں کی بقا کو پسند کرتا ہے تو وہ زمین میں معصیت الہی کی بقا کو پسند کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔
Mm-hmm.